السلام علیکم، وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے امریکی سیاست. ہلری کلنٹن امریکہ کی تاریخ کی پہلی خاتون نامزد صدر، کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کی جانب سے یہ اعزاز حاصل کرنے والی صدر بن چکی ہیں، نامزد صدر بن چکی ہیں، امیدوار بن چکی ہیں، اور اپنی نامینیشن اسپیچ یا ایکسیپٹنس اسپیچ دیتے ہوئے انہوں نے یہ تاریخ رقم کی ہے امریکہ کے اندر. اور ان کی بڑی شاندار تقریر، بہت سارے حلقوں کے نزدیک بعض ان کے کرٹک سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک کمزور تقریر تھی. مختلف حوالوں سے ہم بات کریں گے پروگرام کے سیگمنٹ میں، دونوں سے بڑی سیاسی جماعتوں کا اس کے بعد راستہ ان کے سامنے کیا ہے، ان کی ترجیحات کیا ہوں گی. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دونوں پارٹیوں کے پلیٹ فارم سے، خاص طور پہ ان کے کنونشنز کے اندر، مسلمز اسپیکر وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے، انہوں نے کیا کہا، اور اگر صرف ایک مسلمان امیگرنٹس کی اگر بات کریں گے تو کس فورم پہ زیادہ جاندار آواز اپنے امیدوار کے لیے اس کی حمایت میں بلند ہوتی ہوئی نظر آئی، اس کا ہم جائزہ لیں گے پروگرام کے حصے میں. پروگرام کا ہمارا اگلا سیگمنٹ، اس میں بات ہوگی انسانی حقوق کی، اور یہ دو ایسٹ سے ویسٹ تک ہے. یعنی ایک تو بات ہو رہی ہے امریکہ کے اندر، اقوام متحدہ کے اسپیشل مندوب، اسپیشل ایکسپرٹ ہیومن رائٹس سے متعلق، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک حالیہ واقعات ہیں جو ریسزم سے متعلق جڑے ہوئے ہیں، وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ امریکہ کا جو بنیادی آئیڈیلز ہیں، جو اس کے خواب ہیں یا اس کے جو اس کو دنیا سے الگ کرتے ہیں، اس کے لیے یہ چیز بہت خطرناک ہے اور وہ اس کو ان سے دور لیے جا رہی ہے. دوسری جانب پاکستان کا شمار ایسے ممالک کی فہرست میں کیا جا رہا ہے، چھٹے نمبر پہ ہے پاکستان، جو خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی کے لیے، مسیحی برادری کے لیے زیادہ اچھا ماحول نہیں رکھتا، بلکہ خطرناک ملکوں میں شامل ہوتا ہے. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ بات ہوگی پنجاب کے اندر، ایک کالعدم تنظیم جماعت الدعویٰ، اس کی جانب سے فنڈ اکٹھا کرنے کی جو مہم ہے یا سرگرمیاں ہیں، اس پہ نظر رکھنے کا کہا گیا ہے حکام کی جانب سے. کتنا ضروری ہے ایسی تنظیموں پہ نظر رکھنا اور ان کی مانیٹرنگ کرنا. پروگرام کا ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ، پاکستان کی سینٹ نے ایک سائبر کرائم بل منظور کر لیا ہے 50 ترامیم کے ساتھ. یہ کنٹروورشل رہا، اب جو ترامیم ہوئی ہیں اس کے بعد بل جس شکل میں ہمارے سامنے ہے، یہ سائبر سیکیورٹی سے متعلق یا سائبر یا ایون پھر جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، ہر دو حوالوں سے کس طرح متوازن ہے یا کہاں پہ گرے ایریاز ہیں. پروگرام کا آخری سیگمنٹ، ہم بات کریں گے سندھ کے اندر، پاکستان کا یہ صوبہ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے، وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی سطح پہ قیادت میں تبدیلی لائی گئی ہے، کیا مقاصد ہیں اس کے سامنے اور کس حد تک وہ مقاصد حاصل ہو سکیں گے، یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار اپنی نامینیشن یا اپنی نامزدگی کی تقریر کو قبول کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں.
اینڈ سو مائی فرینڈز، اٹ از وِد ہیومیلٹی، ڈٹرمینیشن اینڈ باؤنڈلیس کانفیڈنس ان امریکاز پرامس that I accept your nomination for President of the United States. So let's be stronger together, my fellow Americans. Let's look to the future with courage and confidence. Let's build a better tomorrow for our beloved children and our beloved country. And when we do, America will be greater than ever. Thank you, and may God bless you and the United States of America.
ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزد صدارتی امیدوار، ایک تاریخ رقم کی پہلی امریکی خاتون ہیں جو اس منصب کے لیے یا اس دوڑ کا وہ حصہ ہیں، اور اس کو کئی حوالوں سے دیکھا جا رہا ہے. ہلری کلنٹن نے بذات خود یہ کہا کہ ایک شیشے کی دیوار تھی جو آخراً ٹوٹنے میں وہ کامیاب ہوئیں جس کو توڑنے میں، اور اب اس کے بعد صرف وہ نہیں بلکہ امریکہ کی ہر خاتون اپنا یہ عزم لے کے آگے چل سکتی ہے کہ ایک دن وہ بھی اس منصب پہ ہوگی. بڑی زبردست تقاریر ہمیں یہاں پہ سننے کو ملی، بڑے بڑے نام تھے اس پورے کنونشن کے اندر جو اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. محمد عاطف ہمارے ساتھی وہ اس کنونشن کی چاروں دن کوریج کرتے رہے، مختلف انٹرویوز ان کے وہ بھی ہم نے نشر کیے ہیں. اس وقت وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں علی عمران، واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور پولیٹیکل کمنٹریٹر کالم ہیں، اور اپنے میگزین ویوز آن نیوز اس کے بھی چیف ایڈیٹر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انڈیپینڈنٹ انالیسس کے لیے رشید اچھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، نان پارٹیزن تھنک ٹینک کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. پہلے عاطف سے کچھ اپ ڈیٹ لیتے ہیں. عاطف بہت شکریہ آپ کا، چار دن مسلسل آپ کی وہ کوریج رہی، یہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. آپ ہمیں اسپیشلی پہلے تو کچھ ہائی لائٹس دیجیے گا ہلری کلنٹن کی اسپیچ سے.
جی دیکھیے، دو چیزیں اس میں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ٹارگٹ کرنا تھا، جو انہوں نے سکسیسفلی کیا، بہت سی چیزوں پہ کیا. जो बिगेट्री उनकी कैंपेन में नजर आई है उस पर किया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं पूरे अमेरिका को एक साथ लेकर चलूंगी, मैं उन तमाम लोगों की सदर होंगी जो मेरे लिए वोट डाल रहे हैं और वो भी जो मेरे लिए वोट नहीं डाल रहे, और उसमें उन्होंने रेस की भी बात की, मजहब की भी बात की, और डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन से जो जो चीजें उठाई जा सकती थी, जो मुतनाज़े रही हैं इस पूरे दौरानिये में, उस पर उन्होंने उठा के बात की। इसके साथ साथ एक और सिग्निफिकेंस इस तकरीर की ये भी थी कि वो बहैसियत खातून खवातीन को भी मुखातिब करना चाहती थी और उनको बताना चाहती थी कि ये कितना बड़ा मौका है, जिसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे। एक चीज जो बहुत अहम है वो उन्होंने बर्नी सैंडर्स की कैंपेन को जिस तरह से अपनी कैंपेन के साथ रिलेट करने की कोशिश की है गुज़श्ता रात की तकरीर में, जिसमें उन्होंने कॉलेज लोन की बात की, डेट की बात की, फ्री एजुकेशन की बात की, ग्लोबल हेल्थ केयर की बात की, एल्डरली केयर की बात की, जो कि बर्नी की कैंपेन का एक बहुत अहम हिस्सा था।
उन्होंने यूथ को एड्रेस किया कि बिल्कुल आपके मसाइल में सुन चुकी हूँ और हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे। आदित ये बताइएगा, बड़ा क्रिटिसिज्म भी था, थोड़े मुश्किल और टफ हालात भी थे हिलरी क्लिंटन के लिए, स्पेशली आप उसको देखते रहे, एंटी क्लिंटन प्रोटेस्ट भी थे या प्रो बर्नी प्रोटेस्ट थे। हिलरी क्लिंटन का मोरल पिछले दो दिनों में कितना बेहतर हुआ है, और खासतौर पे इस एक्सेप्टेंस की जब वो तकरीर दे रही थी तो क्या तर्ज तखातुब उनका कैसा था?
बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत अच्छा था, बहुत प्रिपेयर्ड थी। जिस तरह से उन्होंने अपने हम्बल बैकग्राउंड की जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने अपनी वालदा और वालिद का जिक्र किया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की, जिस तरह से उन्होंने अपनी वालदा के बारे में बताया कि कैसे उनकी वालदा का इतना बड़ा किरदार रहा है वो हिलरी क्लिंटन बनाने में, जो हिलरी क्लिंटन आज स्टेज पे खड़ी हुई है। यहाँ अमरीकी पॉलिटिक्स में जो कुछ भी हो, फैमिली को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है, चाहे वो रिपब्लिकन कैंपेन
इम्पोर्टेंट है उसकी वैल्यूज के अंदर। आतिफ ये बताइएगा कि मुसलमान बिलखसूस और ओवरऑल जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है उसकी नुमाइंदगी स्टेज पे कितनी नजर आई?
स्टेज पे तो मेरा ख्याल है कल रात की सबसे पावरफुल तकरीर अगर किसी नुमाइंदे ने की है तो वो मुस्लिम नुमाइंदे थे, जो कि खिजर खान साहब थे, जिनका बेटा एक कैप्टन था अमरीकी फोर्सेज में और जो अपने फराइज अंजाम देते हुए मारा गया था। और जिस तरह से उन्होंने जो सबसे पावरफुल कमेंट था असद कल रात का, वो खिजर खान साहब का डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करके ये कहना था कि क्या आपने अमेरिका का आईन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो ये लीजिए, मैं आपको आईन अपनी कॉपी दे रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिए। तो ये मेरा ख्याल है सबसे पावरफुल अटैक था डोनाल्ड ट्रंप पे किसी माइनॉरिटी की तरफ से या किसी एक नॉन मेंबर स्पीकर की तरफ से, नॉन कैंपेनर।
बड़ा वार्म रिसेप्शन था उनके इन कमेंट्स के बाद, हम देख सकते हैं उन वीडियोस के अंदर भी। आतिफ इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो?
जी बस देखिए, अब कन्वेंशंस तो खत्म हो गए हैं, अब 3 महीने की मजीद दौड़ है, ये इंतखाबी दौड़ जो कि नवंबर में जाके खत्म होगी, और उस दौरान अभी बहुत कुछ होना है क्योंकि अब हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने होंगे सदारती मुबाहसों में, तो यकीनन हमारे सुनने वालों को बहुत कुछ अभी
बहुत कुछ इश्यूज के ऊपर दोनों की राय जानने का मौका मिलेगा, और साथ साथ ये कि उनका एजेंडा या प्लान्स क्या है। आतिफ बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया और आप हमारे साथ मौजूद रहे। अली इमरान साहब ने हमें ज्वाइन कर रखा है और कुछ देर बाद डॉक्टर राशिद छुटानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अली इमरान साहब, मैं कुछ अपडेट्स ले रहा था वहाँ से, वो आप ऑलरेडी उनको फॉलो कर रही हैं, मैं ये जानना चाहूँगा ये हिस्टोरिक तकरीर हो चुकी, जिसको हिस्टोरिक इस रेफरेंस में मैं ये कह रहा हूँ कि ज़ाहिर एक पहली नॉमिनी खातून वो ये तकरीर कर रही थी। आपने डोनाल्ड ट्रंप उनका कन्वेंशन भी देखा, रिपब्लिकन पार्टी का ये कन्वेंशन भी आपके सामने है, दोनों नॉमिनीज की स्पीचेस भी आपके सामने हैं, दोनों का जरा कंपैरिजन कीजिएगा।
शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक विजिबल जो डिफरेंस अगर हमें नजर आता है, जो हम इनमें कंपैरिजन करते हैं, तो वो है स्टार पावर का। रिपब्लिकन जो है उनकी तरफ हमें कोई ऐसी बहुत बड़ी शख्सियात जो है वो कम ही नजर आती हैं, अगर कहें तो एक या दो लोगों को कह सकते हैं हम। बाकी डेमोक्रेट्स की तरफ देखें तो सदर ओबामा से लेके नायब सदर बाइडन और फिर बाकी जो इनके इंतजामिया के लोग लीडर्स हैं वो भी थे, और फिर
फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन
स्टैचर जो है एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रही हैं, वजीर खारजा भी रही हैं, और फिर फॉर्मर फर्स्ट लेडी भी हैं, और उनका एक वसी तजर्बा भी है। और जब ये दूसरा ये अगर एजेंडे की बात की जाए और मैनिफेस्टो या प्लेटफॉर्म की बात की जाए, तो जो रिपब्लिकन का एजेंडा है वो एक खास तबके की नुमाइंदगी करता हुआ नजर आता है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो डेमोक्रेट्स का जो एजेंडा है वो एक इंक्लूसिव किस्म का नजर आता है, और उसमें तमाम जो अमेरिका में रहने वाली आबादी कम्युनिटीज हैं उनके ख्याल और उनके जो कंसिडरेशन हैं और उनकी जो कंसर्न हैं उनको लिया गया है और उसमें शामिल किया गया है। फिर मैं जी, और फिर ये कट अक्रॉस करता है एजीज को भी, और खासतौर पर कल जो हिलरी क्लिंटन ने जो अपनी ये नॉमिनेशन कबूल करते हुए जो तकलीफ की, उसमें एक तो जाहिर है वो तो एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है ही कि वो पहली खातून है जिन्हें नॉमिनेट किया गया है और जिन्होंने कबूल किया और वो कैंडिडेट बन गई हैं अब डेमोक्रेटिक पार्टी की। नंबर टू, उन्होंने खास तौर पे फ्यूचरिस्टिकली एक जो एजेंडा दिया है उसे उम्मीद का एजेंडा कहा जाता है सदर ओबामा की जुबान में। तो जिस तरह उन्होंने कॉलेज के एजुकेशन के हवाले से बात की कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लोन का एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, क्योंकि जब वो उन्हें तालीम हासिल करना होती है कॉलेज में तो बहुत ही महंगी तालीम होती है, और जब वो फारग तहसील वहां से होते हैं जब तो उनको ऑलरेडी अंडर डेट।
अच्छा इमरान मजीद, अब जरा एजेंडाज की तरफ आते हैं। ज़ाहिर है बहुत कहना चाहिए कि फैंसी तकारीर होती हैं, बड़े प्रोमिनेंट नाम होते हैं ऐसे कन्वेंशनस में, जिसका आपने एक रेफरेंस या मवाजना भी दिया है, लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि आगे चल के डिबेट के अंदर हमें इश्यूज़ नामली नज़र आने चाहिए हैं। लेकिन बहुत सारे इंडिपेंडेंट एनालिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि शायद ये अमरीका की तारीख का इंतहाई नेगेटिव कैम्पेन वाला इलेक्शन हो, जिसमें ज़ाती हमले जो कि हमें प्राइमरीज़ के अंदर भी नज़र आए, स्पेशली रिपब्लिकन प्राइमरीज़ के अंदर वो सुनने को मिले, इस नौत के अटैक्स हों, नेगेटिविटी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हो। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि दोनों लीडर्स का इस रेफरेंस में मुवाजना करें कि उनका एजेंडा अच्छा है या बुरा है, कितना अपीलिंग है या नहीं, उससे हट के उनकी अपनी जो तकरीर की सलाहियत है और लोगों के साथ इंगेज करने की सलाहियत है और जम कर बोलने की जो सलाहियत है, उसमें क्या इम्कान आते हैं, कौन ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर सकता है, किसको यहाँ पर एज होगी, किसको यहाँ पर डिसएडवांटेज होगा।
असर, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके नज़रियात तो एक तरफ वो एक सेल्समैन, वो जानते हैं वो बिजनेस में उनकी डीलिंग्स जो हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, लेकिन वो एक बिजनेस करना जानते हैं। और फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर जो उन्होंने अपना एक स्लोगन बना रखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये एक कैची सा स्लोगन है, और आपको मालूम है कि जहाँ वो तकरीर करते हैं हर डायस पे वो आगे लिखा होता है, ये उनका नाम लिखा होता है बाकायदा तौर पे, उसके नीचे ये लिखा होता है। अब ये एक मार्केटिंग का बड़ा एक तरीका है। तो उनकी पॉलिसीज जो हैं वो तो यानी कि हम सबको मालूम है कि क्या उनकी पॉलिसीज हैं और खास तौर पे वो किस तरफ डायरेक्टेड हैं, और वो एक जैसे अमेरिकन ब्रेक्सिट कहा जाता है, यानी कि जो कि नामुमकिन है क्योंकि इनहेरिटली अमेरिका एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है और मल्टीकल्चरलिज्म है। दूसरी तरफ आइए तो हिलरी क्लिंटन जो है वो इस मामले में लैक करती हैं, उनके पास कोई कैची ऐसा स्लोगन अभी तक सामने आया नहीं, मासवाय एक के जो कि बहुत देर के बाद आया और मैं इस पे लिख भी रहा हूँ कि अब देखें उन्होंने ये जो सदर जो फॉर्मर सदर बिल क्लिंटन ने जो तकरीर की थी उसमें एक कैच वर्ड उन्हें दिया जो कि उन्होंने कहा कि शी इज चेंज मेकर, चेंज मेकर, और उसकी बाकायदा उन्होंने मिसालें दी कि उनके करियर में कि उन्होंने सोशियो इकोनॉमिक कॉजेस को पहले जो उठाया उस वो चेंज लाई उसमें, उन्होंने जो बिल इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके बाद जो तालीम मिलती है खासतौर पे जो हैंडीकैप लोग हैं स्पेशल लोग हैं उनके लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हैसियत से बातें की, तो उन्होंने उनको कहा कि ये जो कहती हैं वो करती हैं और उस पे स्टेडफास्ट रहती हैं।
तो आपको लगता है कि वो उसको अब मार्केट करती हुई नजर आ रही। हमें बताया गया कि डॉक्टर ऋषि देशटानी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और नॉन पार्टीजन थिंक टैंक के साथ उनकी वाबस्तगी भी है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपका। हम बात कर रहे थे, थोड़ा मुवाजना भी कर रहे थे दोनों कन्वेंशन का, और ये कि अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, लेकिन ये भी तवक्कुआत हैं और तजिए ये भी हैं कि बहुत नेगेटिव कैंपेन होगी अमरीका की तारीख की, जिसके अंदर बड़े मुश्किल मरहले आएंगे दोनों उम्मीदवारों के सामने। आपका इसके बारे में तजिया या जायजा क्या है?
सलामकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी।
वेलकम।
देखें दोनों कैंडिडेट्स इस वक्त उनकी अनलाइकेबिलिटी जो है वो 45% है।
सही।
इसका मतलब ये है कि पूरे नेशन में रिपब्लिकन्स जो है 45% डोंट लाइक ट्रंप, अबाउट 45% डोंट लाइक हिलरी, एंड दे आल्सो हैव अ ट्रस्ट इशू। اور ٹرسٹ پہ بھی دونوں جو ہے ان کے نمبرز بہت برے ہیں. تو دونوں کینڈیڈیٹس اس وقت ہینڈی کیپ ہے فرام لائکبلٹی اینڈ ٹرسٹ ایشو. لیکن یہی صرف دو کینڈیڈیٹ ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ججز کی انسلٹ کی ہے, مائنورٹیز کی انسلٹ کی ہے, اسلامک مسلمانوں کی انسلٹ کی ہے, جو لوگ فزیکلی ڈسیبلڈ ہیں یا مینٹلی ڈسیبلڈ ہیں ان کی انسلٹ کی ہے, عورتوں کی انسلٹ کی ہے. تو ان کے پاس ڈیموکریٹس کے پاس بہت زیادہ مواد ہے. اب جہاں تک ریپبلکن کا سوال ہے, ان کے پاس کیا ہے ہلری کے خلاف, وہ ہے ای میلز, the recent emails that were disclosed by WikiLeaks. اب وہ ای میلز جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جو ہے اس وقت آئی آر ایس نے ڈپارٹمنٹ جسٹس کا تو کیس ہلری کے خلاف ختم ہو گیا, لیکن آئی آر ایس نے کیس اوپن کر دیا ہے کلنٹن فاؤنڈیشن کے اوپر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, ظاہر ہے کہ جب ہلری کلنٹن اور ٹرمپ آمنے سامنے آئیں گے تو یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی. اسی کے پیش نظر اگر آپ دیکھتے ہیں تو پورا کا پورا کنونشن جو تھا, ڈیموکریٹک کنونشن, ٹی ایم سی کنونشن جب اسٹارٹ ہوا تو اسٹارٹ ویری پوئرلی. اس وقت کلیئرلی یہ واضح ہو چکا تھا کہ ڈبی واسرمن نے, جو کہ ہیڈ تھی ڈی ایم سی کی, ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی, انہوں نے فورسفلی یہ کوشش کی تھی کہ برنی سینڈرز کسی طرح بھی نامینیٹ نہ ہو. تو ظاہر ہے کہ برنی سینڈرز کے جو چاہنے والے تھے اور جنہوں نے اس کو ووٹ دیا تھا, اور یہ دیکھیں آپ, وہ بہت کلوز آ گیا تھا ٹو ون دا نامینیشن, تو وہ بہت ہی اپسیٹ ہوئے. اب شروع میں جب ہلری کا نام لیا گیا پہلے دو دنوں میں تو کافی بوئنگ ہوئی ہلری کے نام پہ. آہستہ آہستہ جو ہے, کیونکہ ڈیپتھ اتنی زیادہ تھی لیڈرشپ کی ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے اندر, اور تمام لیڈرز جو ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے اندر تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں ہلری کے سپورٹرز بن گئے, انکلوڈنگ برنی سینڈرز. تو آخری دو دنوں میں کافی جو ہے کوہیسو باتیں ہوئی. اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے باتیں جو کی گئی وہ ایسے لوگوں نے کی جو کہ ریزنیٹ کر رہی تھی لوگوں کے ساتھ. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے مسٹر خان نے آ کے, ہمایوں خان جو ان کے بیٹے جو عراق کے اندر
خضر خان
انتقال ہوا, اس کی جو بات تھی وہ اتنی اموشنل تھی, وہ ایک نان,
میں اب اسی طرف آنا چاہتا ہوں,
بہت ہی سالڈ کیسز بنائے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف. تو ان دی اینڈ آئی بلیو کہ جو ہے ایون اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ, ایز واز مینشنڈ ارلیئر, ہلری ہیز یوزڈ دی ویمن کارڈ in a major way that you know 50% of the population in the United States is
جس کو ڈائریکٹلی ٹارگیٹ کر رہی ہے. بالکل. اچھا ہمارے ساتھ رہے گا, جیسے آپ نے وہ بات کی خضر خان کی, میں ایک چند سیکنڈ کی ان کی ساؤنڈ بائٹ سنوانا بھی جاتا ہوں, اور پھر میرا جو سوال ہوگا آپ نے دونوں پینلسٹ سے وہ یہ کہ ہمیں دونوں پلیٹ فارم کے اوپر مسلم نمائندگی نظر آئی, اسپیشلی پاکستانی امریکن مسلمس کی نمائندگی نظر آئی, لیکن کس کی آواز زیادہ جاندار تھی, کس نے زیادہ اپیل کیا, یہ تجزیہ ہوگا آپ کا. سب سے پہلے ذرا سنتے ہیں خضر خان نے, ان کے بیٹے عراق کی جنگ کے اندر امریکی فوج کے لیے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان قربان کی امریکہ کے لیے, اور وہ کل جب یہاں پہ کنونشن میں خطاب کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا سنا, کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا ڈائریکٹ اور بڑا متاثر کن حملہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر.
ڈونلڈ ٹرمپ, یو آر آسکنگ امریکنز ٹو ٹرسٹ یو ود دیئر فیوچر, لیٹ می آسک یو, ہیو یو ایون ریڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن؟ I will gladly lend you my copy. In this document, look for the words liberty and equal protection of law. Have you ever been to Arlington Cemetery? Go look at the graves of brave patriots who died defending United States of America. You will see all faiths, genders, and ethnicities.
جی سامعین, یہ خضر خان تھے, پاکستانی امریکن ہیں, اور اپنے اردو لسنرز کے لیے مختصر میں یہ بتا دوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ, آپ امریکیوں سے کہتے ہو کہ آپ کے اوپر وہ یقین کریں, آپ کے اوپر بھروسہ کریں, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی امریکی آئین کو پڑھا ہے, میں ذاتی طور پر اپنی جو میری ذاتی کاپی ہے میرے پاس، پھر انہوں نے اپنی جیب سے وہ آئین کی کاپی نکال کے بھی لہرائی دکھائی اور کہا کہ یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، پڑھیے اسے، غور سے دیکھیے اور اس کے اندر خاص طور پہ آزادی اور برابر قانونی تحفظ، اس کے معنی تلاش کیجیے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے کہتا ہوں کہ آرلنگٹن جو کہ ایک فوجی قبرستان ہے جہاں پہ، اس آرلنگٹن سیمیٹری میں جائیے جہاں پہ مختلف مذاہب، مختلف نسلوں، مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے فوجی، ان کے کتبے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے اور جنہوں نے امریکہ کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ بہت ایموشنل سپیچ یہ سمجھی جا رہی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آؤں، میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں ساجد تارڑ صاحب کو بھی، وہ ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتی ہیں اور انہوں نے کنونشن کے اندر گزشتہ ہفتے کیا کہا تھا۔
We as Americans are ready for real hope, a change, and as for a tenacious leader who will be able to motivate this, the qualities of this leader must reflect the qualities required to uplift Americans and truly make America great again. Amen. Thank you. As Americans, it is our obligation to elect a leader who will guide us with justice, equality, and most importantly, integrity. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said that we all have a piece of flesh in our bodies. If it is good, our whole is good.
ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حقیقی امید کے ساتھ امریکہ کے لوگ اور حقیقی تبدیلی کے امیدوار ہیں اور اس کے لیے تیار ہیں، اور ایسی رہنما کی ہمیں ضرورت ہے اور ایسا رہنما ہمارے سامنے ہے جس کی صلاحیتوں کو زیادہ سمجھنے اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایسے امیدوار کو سامنے لائیں جو ہماری عزت نفس کو اور کا خیال رکھے اور دنیا کے اندر ہمیں عزت دلائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ امریکہ کو عظیم در بنائے۔ دونوں طرف سے یہ آوازیں وہاں پہ تھیں۔ علی عمران صاحب، سب سے زیادہ مؤثر آواز پاکستانی امریکن مسلمز کے ریفرنس میں کہاں پہ آپ کو سنائی دی؟
دیکھیں، یہ اس بات سے قطع نظر کہ ان کے ویوز کیا ہیں، یہ ایک سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ پاکستانی امریکی جو ہیں وہ اتنے بڑے لیول پہ نیشنل پالیٹکس میں اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور ان کی نمائندگی بھی دونوں میں، ریپبلکن کنونشن میں بھی اور ڈیموکریٹک کنونشن میں بھی۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ کل جو خضر خان صاحب کی تقریر تھی، میرا خیال ہے کہ یہ پہلی بار کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طریقے سے چیلنج کیا ہے مائنورٹیز کی طرف سے، اور پھر ان کی آواز کی زیادہ اس طرح بھی کریڈیبلٹی اور فورس بنتی ہے کہ ان کا اپنا بیٹا جو ہلاک ہوا عراق میں امریکہ کی طرف سے امریکی انٹرسٹ کو دفاع کرتے ہوئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے وہ پینٹاگون جو آپ نے سیمیٹری، آرلنگٹن سیمیٹری کی انہوں نے بات کی، وہاں بھی یہ بھی ایک دو تین پوائنٹس تھے جن کو نہ صرف بلکہ یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ایون سینیٹر جان میکین کی بیٹی نے بھی کہا ہے کہ یہ بہت پاورفل سپیچ تھی۔ تو دوسری طرف جو تارے صاحب ہیں، انہوں نے ساجد تارے صاحب، انہوں نے کیونکہ وہ ریپبلکن ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان حالات میں جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آن آل سائڈز پہ ہر طرف لوگوں پہ اٹیکس کیے ہیں، تو ان کے وہ اس حالات میں ان کے لیے بولنا، کھڑے ہونا اور ان کو پریزنٹ کرنا کہ وہ ایک اچھے لیڈر ہوں گے، یہ بھی ان کو ایک جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ اتنا بڑا ایک بولڈ سٹیپ لیا، اور بعد میں ان کے انٹرویوز بھی ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اتنے
پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں۔ جی ڈاکٹر شدانی صاحب،
فرسٹ آف آل چونکہ میں نان پارٹیزن سے بات کر رہا ہوں، تو آئی ہیو ٹو گیو کریڈٹ ٹو بوتھ آف دیز انڈیویجولز ٹو سٹینڈ اپ اینڈ بی ایبل ٹو سے واٹ دے سیڈ۔ ریمارکیبل اچیومنٹ فار پاکستانی امریکن، بیکاز اس سے پہلے ہسٹری کے اندر کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسری چیز یہ کہ جو ہے یہ پاکستانی امریکن جو تھے، انہوں نے نہ صرف پاکستان کو ریپرزینٹ کیا بلکہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کیا، وچ از اے میجر میجر اکمپلشمنٹ۔ جہاں تک تعلق ہے ریپبلکنز کا، وہاں پہ ساجد تارڑ تھے، اینڈ ساجد تارڑ آئی نو ہم، ہیز اے گڈ فرینڈ، ہی واز دیئر، اینڈ دیٹ واز دی اونلی گائے ہو واز دیئر۔ جب جہاں تک ڈیموکریٹک کنونشن کا تعلق ہے، نہ صرف وہاں پر مسٹر خان تھے، اس کے علاوہ وہاں پہ کم از کم میں پرسنلی جانتا ہوں 25 لوگ جو پاکستانی اور مسلمان ہیں, میجورٹی اس میں پاکستانی ہیں جو جنہوں نے کنونشن اٹینڈ کی جو کہ انوائٹڈ تھے. تو دیر واز اے ہیوج ڈفرنس ان ٹرمز آف نمبرز. جہاں تک میسج کا تعلق ہے, تاجر تارا کا میسج بہت پولیٹیکل تھا اور جو ہے وہ فرام اے پولیٹیکل اینگل آ رہا تھا, کیونکہ انہوں نے ایک پارٹی فارم کیا ہے جس کا نام ہے مسلم فار ٹرمپ. جہاں تک ڈاکٹر خان مسٹر خان کا تعلق تھا, انہوں نے ایک ایموشنل ایک پرسنل ایک انڈیویجول کی حیثیت سے آ کے وہاں پہ بات کی ہے, ایز این امیرکن ایز این امیگرنٹ پارٹی, جو کہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ کیٹیگری میں آ جاتا ہے فرام اے پولیٹیکل تھریٹ. کیونکہ وہ ایک انڈیویجول تھے, انہوں نے نہ صرف یہ کہا بلکہ انہوں نے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کری وہاں پہ. وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو میرے بیٹا جس نے امریکہ کی خاطر اپنی جان, اس کے لیے تم الیکشن والے دن نکلو باہر, ووٹ دو, اور تمام پاکستانیوں تمام مسلمانوں تمام امیگرنٹس اور تمام لوگوں سے کہا کہ انہیں جا کے ہلری کلنٹن کو ووٹ دینا ہے. ویری ویری اسٹرانگ میسج فرام اے ویری ایموشنل اسپیچ وچ گاٹ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف ریسپانس, انایکسپیکٹڈ اماؤنٹ آف ریسپانس فرام دیٹ ٹائم.
صحیح. ہمارے ساتھ یہ کہا چورانی صاحب, میں اب علی عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے چند سیکنڈ کی گفتگو ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے کانگریس مین ایل گرین کی. ان سے محمد عاطف نے گفتگو کی اور اسی ریفرنس میں جب ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے, کیونکہ اس کو اس سے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین تھی پرائمریز کے اندر, جن کو خاص طور پہ امیگرینٹ مسلمانوں کے لیے ان کے اپنے انہوں نے نئے اسٹینڈرڈس کو سیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے, اس کو کیسے رسپونڈ کیا کانگریس مین ایل گرین, کیا کہتے ہیں امریکہ کے اندر موجود مسلمانوں کے بارے میں؟
We want to make sure that people realize that the opportunities for Muslim in the United States of America are great. Not only as lawyers and doctors, but also a good many small business people, persons who own food stores, who own service stations. Muslims in the United States of America can do exceedingly well, and we have the proof of it. So I'm encouraging people who are viewing this to please understand that what you hear from one person who is running for president is not indicative of what the country is all about. Now-
جی مختصر ہم نے یہ کہا کہ مسلمان یہاں پہ امریکہ کے اندر ہر شعبے کے اندر موجود ہیں اور ان کی خدمات کو سراہا جاتا ہے, اور میں یہاں پہ موجود مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ آپ کا ہے, اور کسی ایک شخص کے جو ریمارکس ہیں یا جو ان کے خیالات ہیں اس کے اوپر آپ وہ بیس نہ کیجیے گا. یہ تھا ان کا. ہمارے اسی کنونشن کے اندر مسلم فلی ڈیموکریٹک کاکس, اس کا بھی ارینجمنٹس وہاں پہ ہوئے, اور وہاں پہ ریورنڈ جیسی جیکسن نے, جو کہ خاص طور پہ بلیک لائفز کے حوالے سے ان کی آواز بڑی میٹر کرتی ہے, وہ وہاں پہ موجود تھے. ایک نیٹ ساؤنڈ ہے, غالباً اتنی کلیئرٹی نہ ہو, لیکن ہم آپ کو سنانا چاہیں گے, پھر جلدی واپس آتے ہیں اپنے پینلسٹ کے پاس. جی سامعین, یہ تھے ریورنڈ جیسی جیکسن. اس سے پہلے کہ میں اگلے سیگمنٹ میں جاؤں, اور علی عمران صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, علی صاحب کوئکلی, پھر ہم وقت کی کمی کے باعث ہمیں اگلے کچھ موضوعات پہ بات کرنا ہوگی. جی
جی, میں اسی جو آپ کا پہلا سوال تھا, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جو پاکستانی امریکی تھے انہوں نے بہت اچھا اپنی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے بات کی, اور دونوں بڑے کنونسنگ تھے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی امریکیوں کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ وہ نیشنل پولیٹکس میں حصہ لے رہے ہیں, اور دونوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں.
بہت شکریہ علی عمران صاحب, آپ نے جوائن کیا. جن سیکنڈ کی ایک بریک لیں گے, ڈاکٹر رشید چھٹانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے, وکٹر گل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پریزیڈنٹ وائس آف پاکستانی کرسچین فلیڈیلفیا سے, اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے فارمر ہیڈ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. جن سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے سن رہے ہیں, اور اس کی پروڈیوسر ہیں گلرخ, اور ہمارے ساتھ ٹی این وان انجینئر موجود ہیں. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے انسانی حقوق کے حوالے سے بات ہے, اور یہاں حوالہ چاروں نچار امریکی سیاست کا بھی ہوگا, اور اس کا ریفرنس یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک خصوصی مندوب امریکہ کے دورے پہ ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نسل پرستی, سماجی اور معاشی عدم مساوات امریکہ کو ان امریکی تصورات سے دور کر رہی ہیں جن میں اجتماع کی آزادی اور تنظیم جیسے حقوق کا شمار ہوتا ہے. اقوام متحدہ کی یہ اسپیشل مندوب انوائے مائنا کیانی وہ امریکہ میں ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 17 دن کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. انہوں نے اس کے بارے میں گزشتہ روز اس کی کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا تھا اور انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بالٹیمور، واشنگٹن، نیو یارک، فلاڈیلفیا مختلف علاقوں میں گئے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں کہ اس وقت لوگوں کے پاس ناراض اور مایوس ہونے کی وجوہات ہیں، خاص طور پہ جب سے عام امریکیوں کا ذکر ہو. ان کا یہ کہنا تھا کہ غلامی کا دور اگرچہ ختم ہوئے بھی طویل عرصہ ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کو الگ تھلگ رکھنا جس میں غیر قانونی تھا. کیانی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں امتیازی سلوک کا اب انداز تبدیل ہو گیا ہے اور اب یہ منشیات کے خلاف جنگ اور عادی مجرموں سے متعلق جو قانون کے تحت سخت سزا دینے کی پالیسیوں کے پردے میں چھپ گیا ہے، جس میں معمولی جرائم میں بھی طویل عرصے کی قید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو امریکہ کے اندر جو بات ہے شخصی آزادیوں کی، اس ریفرنس سے انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. دوسری جانب جب ہم انسانی حقوق کی بات کر رہی ہیں تو یہ رپورٹ بھی اسی سے ریلیونٹ ہے، جس کا میں ابتدائی یہاں پہ رکھ دیتا ہوں، پھر انالیسز لیں گے. وہ یہ کہ پاکستان کا شمار دنیا کی ان خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں 6ٹے نمبر پر کیا جا رہا ہے، تازہ ترین ایک رپورٹ یا سروے کے مطابق، جس میں کرسچن کمیونٹی یا مسیحی برادری کے لیے حالات زیادہ سازگار نہیں ہیں. مذہبی آزادیوں کا معاملہ ہو، ان کی شخصی آزادیوں کا معاملہ ہو، انہیں سخت مشکلات کا سامنا ہے اور پاکستان اس فہرست میں 6ٹے نمبر پہ ہے. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی زیادہ اچھی رپورٹ نہیں ہے. افغانستان کا شمار اس میں 4تھے اور ایران کا شمار اس میں 9ویں نمبر پہ ہے، بھارت اس میں 8ویں نمبر پہ بتایا جا رہا ہے. تو مختلف ممالک کی یہاں پہ فہرست ہے جس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے. چین اس میں 8ویں نمبر پہ ہے اور بھارت اس میں آپ کو بتا سکوں اگر میرے سامنے اس کے جو فیچرز ہیں، اور بنگلہ دیش 10ویں نمبر پہ موجود ہے، بھارت 8ویں اور چین خطرناک ملکوں میں 9ویں نمبر پہ ہے. یہ کچھ دونوں حوالے ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. چھٹانی صاحب، پہلے خاص طور پہ اگر ہم امریکہ میں انسانی حقوق کی بات کریں، انہوں نے مینشن کیا ہے کہ جو جن پلرز کے اوپر یہ کھڑا ہے اب اس سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اپنے آئیڈیلز کے خلاف جا رہا ہے. یہ ابھی ہم کرنٹ پولیٹیکل ریٹرکس بھی اگر دیکھیں مختلف انتخابی مہم کے اندر یا پرائمریز کے اندر، تو اس جانب بھی بظاہر یہ اشارہ لگتا ہے. اور پھر ابھی جو ایک ہمیں پولیس کے خلاف یا پولیس کے ہاتھوں جو شکایات نظر آتی ہیں لوگوں کو، وہ بھی اس میں ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. واقعتاً کیا سوسائٹی کی سطح پہ، امریکن سوسائٹی کی سطح پہ زیادہ اوور ہالنگ کی ضرورت ہے اور ایک نئی سوچ بچار کی ضرورت ہے، برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے؟
جی، اس وقت مجھے تقریباً 30 سال ہو گیا امریکہ میں، اور اب جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت ہی مختلف ہے جو کہ آج سے 20 سال پہلے تھی. اس وقت سچویشن اس طرح ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے دور ہونے کا جذبہ کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے.
صحیح.
نہ صرف کلر اور ایتھنیسٹی کے بیسس پر، بٹ ریلیجن کے بیسس پر. اچھا، یہی تمام چیزیں تھیں جس نے ایک وقت مجھے اس چیز کے اوپر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں امریکہ میں رہوں، کیونکہ یہاں پر ہر قسم کی آزادی تھی. وہ آزادی پاکستان میں اس وقت نہیں تھی جب میں پاکستان میں رہا، اور جب میں پاکستان میں جاتا رہا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہندو، احمدی یا قادیانی یا پھر کرسچنز، ان کے اوپر بہت زیادہ ذاتیاں کی جا رہی تھیں، اور جو ہے مائنورٹیز کے اوپر بہت زیادہ ذاتیاں تھیں جو کہ میں نے یہاں پر نہیں دیکھی. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہی تمام چیزیں یہاں پر بھی آتی جا رہی ہیں. ایک شخص جس نے ان تمام چیزوں کو اور زیادہ آگے بڑھایا وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اس نے آ کے کہنا شروع کیا کہ بھائی ہم، اس کو اس چیز کا احساس ہوا اور وائٹ امیریکنز کو اس چیز کا احساس ہوا کہ بائی ایئر 2025 امیریکا از گوئنگ ٹو بی اے مائنورٹی میجورٹی کنٹری. دیٹ مینس کہ مائنورٹیز جو ہے وہ جو ہے زیادہ ہو جائیں گی وائٹ امیریکنز کے. تو اس کے خلاف ایک مہم چلی اور اس کے اوپر جو ہے یہ تمام چیزیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور سچویشن جو ہے خراب سے خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. مایوسی مائنورٹیز کے اندر، مسلمانوں کے اندر، پاکستانی امیریکنز جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے امیریکن سوسائٹی اور امیریکن فیبرک کے ساتھ، وہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور ہر روز اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایک یہ چیز لگا دیتا ہے، بل بورڈ آؤٹ دیئر، آئی ایم موونگ ٹو کینیڈا، کیونکہ کینیڈا کے اندر اس وقت یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہے مائنورٹیز کو جو ہے ایکسپٹ کیا جا رہا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی ان یونائیٹڈ اسٹیٹس از ٹرائنگ ٹو امبریس اینڈ برنگ ایوریبڈی ٹوگیدر، بٹ دی ریپبلکن پارٹی از ٹرائنگ ٹو سیگریگیٹ آل دی ڈفرنٹ مائنورٹیز، اسپیسیفکلی مسلمز، ویئر پاکستانی از کمنگ ٹو پلے. تو یہ وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہیں. پاکستان میں یہ تمام چیزیں جو ہیں آج سے نہیں ہو رہی ہے, یہ پاکستان میں بہت عرصے سے ہو رہی ہے, اور یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے. کیونکہ ہمیں جو ہم امریکہ میں رہتے ہیں اس چیز کا اور زیادہ احساس ہے کہ جب اس طرح کی پرسیکیوشن مائنورٹیز کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہے, جو کہ اس وقت یہاں پر مائنورٹیز کے ساتھ گزر رہی ہے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ایسکلیٹ کر جائیں گی. یہ تمام چیزیں اس وقت پاکستان کے اندر وہ تمام مائنورٹیز فیس کر رہی ہیں جو کہ مین اسٹریم جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ سنی مسلمان نہیں ہے.
صحیح, بالکل عبدالس کہہ رہے ہیں. وکٹر گیل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. پریزیڈنٹ وائس آف پاکستانی کرسچن, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, بالکل ڈاکٹر چھوٹانی صاحب نے صحیح کہا کہ بہت سارے نظریاتی امیگرینٹس جو پاکستان سے گئے, اگرچہ روزگار کی تلاش میں گئے ہوں گے, تو جب وہ کمپیریزن کرتے تھے تو ڈیفینیٹلی ان کو یہ جنت نظر آتا تھا, ملک جہاں پہ آزادیاں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان آزادیوں پہ کوئی قدغن آ رہی ہے, جس کا تذکرہ امریکہ کے دورے پہ موجود اقوام متحدہ کے اسپیشل مندوب نے کیا ہے؟ آپ تو آلریڈی ایک امیگرینٹ ہیں اور اس طرح کے حالات کو بہتر جانتے ہیں, آپ کو بھی کیا چیزیں کچھ سکڑتی ہوئی نظر آتی ہیں امریکی سوسائٹی کے اندر؟
جی اسد بھائی, السلام علیکم, اور باقی جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کے نام تو نہیں مجھے آتے, لیکن ان سب کو میری طرف سے سلام پہنچے. میں ٹھیک ہے, امیگرینٹ ہوں, پاکستانی کرسچن ہوں. پاکستان میں ہم مائنورٹی تھے, تو کامن چیز یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان اور کالے لوگ جو ہیں وہ مائنارٹی میں ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ مائنارٹی کی ڈیفینیشن جو ہے نا, پہلے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ مائنارٹی کو سوچتے ہیں اس کا تعلق صرف نمبر سے ہے. اگر آپ کی تعداد کم ہے تو آپ مائنارٹی میں ہیں, لیکن یہ ایک اس کی کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کیا آپ کمزور ہیں. اگر آپ کمزور ہیں تو پھر صحیح طور پہ آپ مائنارٹی ہیں. اگر آپ کمزور نہیں ہیں تو پھر آپ مائنارٹی نہیں ہیں, آپ نمبرز میں تو کم ہیں. جیسے ہائی جیکرز دو تھے, انہوں نے 3,000 لوگوں کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں مارا, تو وہ جو دو لوگ تھے وہ نمبرز میں تو مائنارٹی تھے, لیکن ایکچولی وہ پاورفل تھے. اسی طرح اگر آپ پاکستانی کرسچنز کو پاکستان میں دیکھیں تو سیکنڈ, پہلی تو کنڈیشن ہے کہ وہ نمبرز میں کم ہیں, دوسری کنڈیشن ہے کہ وہ ویک ہیں. چلیں اس کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کی بات امریکہ میں کرتے ہیں, نمبرز میں تو مسلمان کم ہیں, لیکن کیا وہ اس ملک میں ویک ہیں؟ نہیں. اگر کانگریس مین ایل گرین کہہ رہا ہے کہ وہ ہر شعبے میں موجود ہیں تو پھر وہ ویک تو نہیں ہوئے. میں ڈاکٹر ایل ایسنی کو کوٹ کرتا ہوں جو کہ پروفیسر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی میں, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے مسلمان سعودی عرب کے مسلمانوں کے مقابلے میں, سعودی عرب کے امیگرینٹ مسلمانوں کے مقابلے میں, کویت کے, دبئی کے مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ ان کو آزادی ہے اور زیادہ خوشحالی ہے. تو اس طریقے سے جب آپ لیتے ہیں تو آپ نمبرز میں تو کم ہیں, یہ بات سوچنے والی ہے. اس کا ایک اور مقابلہ کریں, لیوزیانا میں ریسنٹلی مائنارٹی کے ایک بندے نے, کالے بندے نے 5 سپاہیوں کو مار دیا ہے, 5 کاپس کو مار دیا ہے. تو امریکہ نے یہ نہیں کیا کہ 100 لوگ جو ہے ان کو پریزن میں ڈال دیا ہے. یہی چیز جب یوحنا آباد میں پیش آئی, کرسچنز لوگ جو ہیں وہ تو 15 مرے, تو جو مسلمز تھے وہ 2 جو ہے جن کو جلایا گیا, تو ابھی تک وہ میرا خیال ہے 100-200 لوگ ابھی تک جیل میں ہیں اور وہ ادھر جو ہے گل سڑ رہے ہیں. تو آپ اگر دیکھے جائیں تو یہاں پہ مسلمانوں کا, مسلمان مائنارٹی رہے ہیں, انڈیا میں بھی رہے ہیں, امریکہ میں بھی مائنارٹی ہیں, پاکستان میں کرسچن جو ہیں وہ مائنارٹی ہیں, ہندو مائنارٹی ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ نمبرز میں نہ صرف کم ہیں,
نمبرز اینڈ پاورز دونوں کے ریفرنسز سے دیکھنا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا گل صاحب. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, فارمر ہیڈ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے, اور ڈاکٹر رشید چھٹانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, بات ہم کر رہے ہیں پروگرام کے حصے میں, 2 رپورٹیں ہمارے سامنے ہیں. ایک تو امریکہ سے متعلق ہے جس میں اقوام متحدہ کے ایک اسپیشل مندوب یہ کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کی جو ایک خصوصیت تھی, وہ جو کرنٹ رجحانات نظر آ رہے ہیں اس میں نسل پرستی سے متعلق امریکی جو تصورات ہیں اور جو امریکہ کے آئیڈیلز ہیں وہ ان کی راہ میں رکاوٹ ہیں. یعنی باقاعدہ امریکہ کی سوسائٹی کو بھی اس نظر سے یا اس عدسے سے دیکھا گیا ہے. اور دوسرا پاکستان سے متعلق ہے کہ وہ جو ایک اوپن ڈور تنظیم ہے اس کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر کرسچن کمیونٹی کے لیے, مسیحی برادری کے لیے خاص طور پہ یہ خطرناک ترین ملک ہے. ریفرنسز کئی ہیں, ایک تو یہ کہ مذہب کے قانون, اہانت مذہب کا قانون کا اطلاق ہوتا ہے جو بھی وکٹر گل صاحب جس کا ریفرنس دے رہے تھے, ذاتی اناد کے میں اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے, 700 سے زیادہ اوسطاً خواتین یا لڑکیاں ان کی زبردستی شادی کی جاتی ہے, اغوا کے مقدمات بنائے جاتے ہیں, اس طرح کے کئی حوالے ہیں جس میں عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو اس ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ خطرناک ترین ملک ہے. پہلے آپ پاکستان کے ریفرنس میں بات کر لیجیے گا, کیونکہ آپ نے وکٹر گل صاحب کو سنا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقلیت صرف نمبرز کے اعتبار سے نہیں ہے, اعتبار سے نہیں ہوتی, تعداد کے اعتبار سے نہیں ہے, بلکہ اختیار کے اعتبار سے بھی ان کو دیکھنا چاہیے. ان کے خیال میں پاکستان میں ظاہر کرسچینز نہ صرف تعداد میں کم ہیں بلکہ ان کے پاس چونکہ پاور بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ خاص طور پہ وکٹمائز ہوتے ہیں, جبکہ امریکہ میں مسلمان بھلے تعداد میں کم ہوں لیکن ان کے پاس اختیار ہیں اور سسٹم کا وہ حصہ ہیں.
دیکھیے, اس میں بات یہ ہے کہ اگر ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پاکستان کے جو کرسچن ہیں وہ عام طور پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بہت عرصہ پہلے جب ہندو حکومت قائم تھی سب کانٹیننٹ میں, تو اس میں جو لوگ انٹچیبل سمجھے جاتے تھے انہوں نے اپنا مذہب, اپنا عقیدہ چینج کر کے کرسچینٹی کو قبول کیا تھا, کیونکہ انٹچیبلس کے ساتھ ہندو مت میں بہت برا سلوک ہوتا تھا, آج تک برا سلوک ہوتا ہے, تو وہ مساوات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کرسچینٹی کو قبول کیا تھا. جہاں تک پاکستان کے حالات کا تعلق ہے آج کل کے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ریلیجس اسٹیٹ, اب اسلامک اسٹیٹ ہو, کرسچن اسٹیٹ ہو یا ہندو اسٹیٹ ہو, وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوتی. ڈیموکریسی اور ریلیجس اسٹیٹ دو مختلف چیزیں ہیں
جی.
اور مائنورٹیز کے ساتھ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں مائنورٹیز ہوتی نہیں ہیں, ریلیجس مائنورٹیز ضرور ہوتی ہیں لیکن سب شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوتے ہیں. اور پاکستان کے جو فاؤنڈر تھے محمد علی جناح, انہیں اندازہ تھا اس بات کا, اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا 3 دن پہلے اقتدار حاصل کرنے سے پاکستان کا, کہ پاکستان کی سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن پاکستان کی آنے والی حکومتوں نے, خاص طور پہ جنرل ضیاء الحق کا جو دور تھا 11 سال کا, اس نے ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ ریلیجس مائنڈیڈ کر دیا ہے, اور ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. اسی سے جو مائنورٹیز ہیں, ریلیجس مائنورٹیز, کرسچن بھی شامل ہیں, ہندو بھی شامل ہیں, ایم بیز بھی شامل ہیں, ان سب کو بہت سی مشکلات درپیش.
یعنی آپ بالکل انڈورس کر رہے ہیں کہ مشکل حالات ہیں. اب کوئکلی ڈاکٹر صاحب, مداوا کیسے ہوگا, مداوا کیسے کیا جائے, ریاست کوئی فوری تبدیلی
ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ریلیجیوسٹی ختم کی جائے. پاکستان میں ریلیجیوسٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہر چیز کو مذہب کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. میں ریلیجیوسٹی کی ڈیفینیشن ریلیجن کے فلسفے کے حوالے سے نہیں کرتا, بلکہ مذہب کی نمائش پہ زیادہ زور ہے.
صحیح.
اور ہر چیز کو مذہب کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے, اور تاریخ کا یہ سبق ہم نے بھلا دیا ہے کہ جب بھی سیاسی مقاصد کے لیے مذہب استعمال ہوا, چاہے وہ 1000 سال پہلے ہوا ہو, 1500 سال پہلے ہوا ہو, ہمیشہ اس کا نتیجہ وائلنس کی شکل میں نکلتا ہے. اور جب جمہوریت شروع ہوئی تھی دنیا میں, تو وہ شروع ہی سیکولر رجحانات کی وجہ سے ہوئی. جمہوریت سیکولرزم کے ساتھ چل سکتی ہے.
جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر چرانی صاحب, آپ کو جانا ہوگا, آپ اس کو سم اپ کیجیے گا. پاکستان کے ریفرنس میں خاص طور پہ جو رپورٹ ہے, آپ کے خیال میں اس کا مداوہ کیسے ہو سکتا ہے, اور پاکستان کو اس تشخص سے جان کیسے چھڑانی ہوگی کہ وہاں پہ مائنورٹیز کے لیے زیادہ بہتر ماحول نہیں ہے, خاص طور پہ کرسچن کمیونٹی کے لیے. جی چرانی صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی غالباً ان کی
ڈاکٹر صاحب نے تجزیہ دیا اس سے بہتر تو تجزیہ بہت دینا مشکل ہے کیونکہ انہوں نے جو بات کی ہلو
جی جی میں آپ کو
ساتھ جو انہوں نے کہا کہ پاکستان واز فارمڈ ایز اے سیکولر اسٹیٹ ناٹ ایز اے ریلیجیس اینٹیٹی اگر جو ہے پاکستان سیکولر اسٹیٹ ہوتا ہے تو ریلیجن اور پالیٹکس آر سیگریگیٹڈ ونس دیٹ ہیپنز اور جو انہوں نے بات کری کہ جو ہے پاکستان کے اندر ریلیجن ایک فیشن بن گیا ہے ایک طریقہ کار بن گیا ہے جس سے ہر چیز کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلے پہ کھڑا ہو گیا ہے ملک چونکہ جو ہے اگر اس طرح یہی پروسیس چلتا رہا تو کوئی بھی مائنورٹی جو مین اسٹریم نہیں ہوگی وہاں پر اس کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ایز اے ہیومینیٹیرین اگر کوئی بھی دیکھتا ہے تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس چیز کو ختم ہونا ہے اور وہ ایک ہی طریقے سے ختم ہو سکتا ہے, وہ یہ کہ مذہب کو اور پالیٹکس کو سیپریٹ کیا جائے. اسٹیٹ نیڈس ٹو بی سیکولر, ایوری انڈیویجول ایوری سٹیزن ارسپیکٹو آف دیئر religious belief has the right to be a full citizen of a nation.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر رشید اشرانی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ رہے. وکٹر گل صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ ہمیں مزید تھوڑا سا ہم آپ کو زحمت دیں گے اگلے سیگمنٹ میں, اس پہ آپ کا کوئک انالیسز ہم لیں گے چند سیکنڈ کے ایک بریک کے بعد.
آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی
پاکستان میں ہمارا پتا ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
پروگرام شاہراہ میں آپ کا خیر مقدم ہے, اسد حسن اور پروڈیوسر نے ہمارے ساتھ گل رخ. بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں جماعت الدعوہ کی ریفرنس ہے, یہ تنظیم ہے جو کالعدم قرار دی جا چکی ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے علاوہ اس کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ اور امریکہ انہوں نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں. پنجاب پولیس نے کے ایک عہدیدار نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پہ یہ باور کرایا ہے, یہ بتایا کہ انہیں احکامات ملے ہیں حکومت پنجاب کے محکمہ داخلہ کی جانب سے کہ جماعت و دعویٰ کی جو فنڈ اکٹھا کرنے کی سرگرمیاں ہیں ان کو خاص طور پہ مانیٹر کیا جائے, ان پہ نظر رکھی جائے. تو جماعت و دعویٰ ہی وہ تنظیم ہے جس کے بارے میں بھارت کو بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں, اور حالیہ حملوں میں وہ اس تنظیم کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اور یہ وجہ تنازع رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. ایون تعلقات میں ہائی لیول پہ جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ رکاوٹیں ہمیں نظر آتی ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور دانا نجم صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں, ہیومن رائٹس, سیکیورٹی, اکاؤنٹیبلٹی, اکنامک ڈیولپمنٹ, یہ ان کے ایریاز آف ایکسپرٹی ہیں. اس کے علاوہ وہ کہنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی کافی ایکٹیو ہیں اور اس کو مانیٹر کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی دردانہ نجم صاحبہ, مہدی حسن صاحب آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بتائیے گا, آپ کے خیال میں کالعدم تنظیمیں ان کو ریسٹرکٹ کرنے سے کیا میسج جائے گا, یہ جاتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو؟ اور سیکنڈلی واقعتاً یہ کتنا ضروری ہے کہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پہ ان کی جو فنڈ ریزنگ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی نگرانی کی جائے, ان پہ نظر رکھی جائے؟ جی ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ مجھے سن سکے تھے؟ ان کی لائن بتایا گیا کہ ڈراپ ہو گئی ہے, اور بتایا گیا کہ ہمارے دونوں مہمان جو ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی لائن ڈراپ ہوئی ہے, دردانہ نجم اور ڈاکٹر مہدی حسن صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس ایشو پہ ان کا ہم انالیسز لیں گے. اور ہمارے جو آنے والے سیگمنٹس ہیں جس میں ہم بات کریں گے ترمیم شدہ سائبر کرائم بل پہ, سینٹ سے یہ منظور ہوا ہے, کیا ترامیم اس میں تجویز کی گئی ہیں, اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. اپنے پینلسٹ کے سامنے یہ سوال رکھیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اس میں بڑی جو ایک تھن لائن ہے, بڑے ایک باریک سا پہلو یا فرق رکھا جاتا ہے آزادیوں کے درمیان, اظہار رائے کی آزادی کے درمیان, اور خاص طور پہ پھر اس کے غلط استعمال کے درمیان, تو اس کو کس حد تک سامنے رکھا گیا ہے نئی ترامیم کرتے ہوئے, اور کس حد تک یقینی بنایا گیا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی وہ مجروح نہ ہو, اور کس حد تک واقعتاً یقینی بنایا گیا ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کے اوپر ہیٹ میٹیریل یا نفرت کو فروغ دینے والا مواد اس کی تشہیر نہ ہو سکے اور وہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچ سکے. تو یہ بھی ہمارے پروگرام کا اگلا موضوع ہے جس میں ہم بات کریں گے. اور جیسے ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ آتے ہیں ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. موسٹ پروبیبلی سینیٹر روبینہ خالد وہ ٹریول کر رہی ہیں, انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی, خاص طور پہ جب ہم سائبر کرائم کی بات کر رہے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور اس کے علاوہ وہ ممبر ہیں سینٹ کی کمیٹی آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی, جس نے یہ تجاویز یا یہ ترامیم جس کو منظور کیا. اب یہ بل بہرحال پارلیمنٹ کو بھجوایا گیا ہے, پاکستان کی قومی اسمبلی کو بھجوایا گیا ہے, وہاں سے منظور ہونے کے بعد پھر یہ اگلے پروسیجرز طے کرتا ہوا قانونی شکل اختیار کرے گا. ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن صاحب اور دردانہ نجم دونوں سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا رابطہ فی الحال ان سے ہو نہیں رہا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, مین وائل بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے انہی موضوعات پہ.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
پروگرام ہے جہاں رنگ اور میں ہوں اسد حسن. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہی ہیں. پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ, جبکہ ہمارے ساتھ انجینئر ہیں چین وان. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کر رہے تھے پنجاب پولیس کی جانب سے جماعت و دعویٰ کی فنڈ ریزنگ یا رقوم اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں پہ نظر رکھنے کے جو حکم دیا گیا ہے وزارت داخلہ کی جانب سے, اس پہ اور نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان کی حکومت نے اور پاکستان کے ملٹری فورسز نے سول سوسائٹی کی مدد کے ساتھ اور ان کی رائے کے ساتھ مل کے تشکیل دیا تھا 20 نکاتی پروگرام, اس کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی کہ جو تنظیمیں جن کے اوپر یہ شائبہ ہو کہ وہ عسکریت پسندانہ سرگرمیوں میں انوالو ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے. تو اس پس منظر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایکشن لیا گیا ہے جماعت و دعویٰ, جس پہ اعتراضات ہوتے ہیں بھارت کی جانب سے بھی خاص طور پہ, اور ابھی کچھ ماہ قبل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے اور امریکہ نے بھی اس تنظیم کو بین کر رکھا ہے, اس پر پابندی عائد کر رکھی ہے. جب پابندی کی بات ہوتی ہے تو سمراد یہی ہے کہ اس کے لیے جو مالی وسائل ہیں وہ فراہم نہ کیے جا سکیں, اس کے لیے ٹرانزیکشنز نہ ہو سکیں, اور ایسی تنظیمیں جو ریڈار کے اندر ہیں, جو اسکین کے اندر ہیں, جن پہ شبہ ہے کہ وہ حالات خراب کر سکتی ہیں یا کسی بنیاد پہ وہ عسکریت پسندی کا حصہ ہو سکتی ہیں, ان کی مانیٹرنگ کا نظام بہتر ہونا چاہیے اور ان کو فنڈ ریزنگ سے دور رکھا جائے. اسی ریفرنس میں آج پنجاب کی گورنمنٹ نے محکمہ داخلہ نے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک ہدایت جاری کی ہے پولیس کو کہ اس کے اوپر ان کے خاص طور پہ نظر رکھی جائے. پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جو جاری کیے گئے ہدایت نامے کے تحت ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ جماعت و دعویٰ فطرانہ, زکوٰۃ, صدقات, ان کے ذریعے وہ اپنی رقوم اکٹھی کر رہی ہیں. ہمارے جو پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں, لائنیں ڈراپ ہوئیں اور لیکن ہم نے کوئکلی زحمت دی ہے طارق محمود صاحب کو, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب بے حد شکریہ آپ کا. ہمارے پاس 2-3 سیگمنٹس تھے جس میں کراچی بھی تھا, آپ کو ہم نے وہاں سے بھی زحمت دینی ہے لیکن وقت کی کمی ہو رہی ہے. پہلے ہم بات کریں پنجاب پولیس کی جانب سے یا محکمہ داخلہ کی جانب سے جماعت و دعویٰ کے فنڈز اکٹھے کرنے کی صلاحیت کو کم کرنے کی, اس کی مانیٹرنگ کی ہدایت ملی ہیں. کتنا آپ کے خیال میں جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں پاکستان کی, کیسی تنظیمیں ان پہ نظر رکھی جائے, یہ میسج کیا کنوے کرتا ہے ان فورسز کو, اقوام متحدہ کو, امریکہ کو, اور یہاں تک کہ اپنے پڑوسی ملک بھارت کو؟
بہت شکریہ آپ کا. اصل میں معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنے سادے انداز میں بیان کیا جاتا ہے. جماعت دعویٰ ہو یا دیگر جہادی تنظیمیں ہوں یا اور ایسی تنظیمیں جو ریلیجیس تنظیمیں ہوں, ان کے حوالے سے پاکستان کے مختلف شہروں میں جو لبرل فورسز ہیں اور یہ دوسری جو قوتیں ہیں ان کی جانب سے ہمیشہ یہ الزام عائد ہوتا رہا ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے اندیکھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور وہ بہت آزاد ہوتے ہیں اسی قسم کے فنڈ اکٹھا کرنے میں, اور نہ صرف پاکستان کے اندر سے ان کو اس قسم کے فنڈ ملتے ہیں بلکہ بعض جو بیرونی ممالک ہیں اور خصوصاً عرب ممالک کے حوالے سے یہ الزامات عائد ہوتے رہے ہیں کہ وہاں سے بھی ان کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے. اور یہ فنڈنگ جو سیکٹیرین معاملات ہیں, اگر میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو سیکٹیرین معاملات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ یہ معاملہ زیر بحث رہا ہے کہ کیا سیکٹیرین معاملات کو مزید ہوا دینے کے اندر کوئی بیرونی عناصر ان کا عمل دخل رہا ہے یا نہیں رہا ہے.
ٹھیک ہے,
جہاں تک ذکر ہے اور یہ معاملہ جس کی طرف آپ کو نشاندہی کی کہ پہلے تو لشکر جنگ لشکر طیبہ کی اس کے حوالے سے جو بھارت کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وہ بہت زیادہ انٹرنیشنل فورمز اس موقف کو بڑے شد و مد سے بیان کرتے رہے اور اسپیشلی جو ممبئی اٹیک تھے اس کے بعد سے اور پھر اب جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس کے اندر بھی جو بھارتی میڈیا کی جانب اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر یہ الزام عائد ہوتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یعنی اب جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے پیچھے شاید لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے
صحیح.
اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ گزشتہ روز جو بھارتی میڈیا ہے وہ حافظ سعید کا ایک اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتا رہا ہے جو ان کی فیصل آباد ریلی کے حوالے سے تھا اور بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے پروپیگیٹ ہوتی رہی ہیں. اگرچہ ہمارے لوگوں کا موقف یہ تھا کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں تھا اور جس طریقے سے بھارتی میڈیا نے بیان کیا. اب جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں وہ پاکستان کے اوپر آتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے حقانی نیٹورک پاکستان کے اوپر ایک بہت زیادہ اس کا دباؤ رہتا ہے اور بھارت کے حوالے سے لشکر طیبہ, یہ دباؤ دونوں آج کے نہیں ہیں, دونوں حوالوں سے پاکستان سے بار بار یہ مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور ہم اپنی اپنی پوزیشن
اور شاید انہیں دباؤ کو رسپونڈ بھی کیا گیا ہے یہ انیشیٹو لیتے ہوئے. طارق صاحب میں اب آنا چاہوں گا جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اس کو تو ہم ڈراپ کریں گے, یعنی وہ سینٹ نے جو سائبر کرائم بل دیا اس پہ ہم کل تفصیل سے بات کریں گے. ہمارا رابطہ اس وقت ٹیلی فون میں ٹیلی فون لائنز کے سبب بہت سارے لوگوں سے ڈراپ ہو گئی. روبینہ خالد جو کہ سینیٹر ہیں اور ممبر ہیں اس کمیٹی کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی اور ان کی لائن ڈراپ ہو رہی ہے بار بار. تو ہم چلتے ہیں, آپ چونکہ کراچی میں موجود ہیں اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا, تو کراچی میں جو آج تازہ ترین پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں اس پہ آپ کا تجزیہ لینا چاہتا ہوں. وہاں پہ لیڈرشپ چینج آف گارڈ ہوا ہے, ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینئر پولیٹیشین سینئر سیاستدان ان کی جگہ پہ بظاہر ایک نوجوان آدمی کو بطور چیف منسٹر مراد علی شاہ کو لایا گیا ہے, قائم علی شاہ کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے. ایک بڑا بنیادی سوال ہر ایک کے ذہنوں میں ہے, اگر سیاسی جماعت کی قیادت جہاں سے عموماً احکامات آتے ہیں وہاں پہ وہ اسی طرح موجود ہے تو کیا تبدیلی نئے وزیر اعلیٰ لا سکیں گے, کتنے انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کیوں ایکسپیکٹیشنز رکھی جائیں جب چین آف کمانڈ جو اوپر ہے وہ سیم ہے.
اچھا, ایک تو میں کراچی میں موجود ہوں اور جو چینج آف کمانڈ جو آپ نے بات کی, اب سے چند لمحے کا جو تقریب ہوئی ہے میں اس تقریب کے اندر بھی موجود تھا جس کے اندر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی, بلاول بھٹو, جو تمام صوبائی وفاقی وزراء جو ہیں جو ماضی میں رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی اور جو بھی ان کی لیڈرشپ تھی وہ وہاں پہ موجود تھی. جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا نئے وزیر اعلیٰ مکمل طور پر با اختیار ہوں گے اپنے فیصلے کرنے میں اور ان پر ان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کا اثر نہیں ہوگا, یہ بالکل درست بات نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے اپنی جو سیاسی قائدین ہیں ان کے احکامات کے تابع ہوں گے اور انہی احکامات کی بجاوری کریں گے, انہی پالیسیز کو تو کریں گے جو پالیسیز چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے قائم علی شاہ تو کر رہے تھے. فرق صرف اتنا ہوگا کہ قائم علی شاہ کے حوالے سے جو ان کی ایج فیکٹر کو لے کے اور گورننس کے بہت سارے ایشوز اس ایج فیکٹر کی نظر کر دیے جاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایک خیال تھا کہ شاید کوئی بنسبت ینگ وزیر اعلیٰ ہوگا تو وہ انرجیٹک ہوگا اور وہ زیادہ ڈلیور کر سکے گا. تو لگ بھگ 22 مہینے باقی ہیں نئے الیکشن کے لیے. پیپلز پارٹی کے اوپر دو بہت بڑے الزامات ہیں, ایک بیڈ گورننس اور دوسری کرپشن. پیپلز پارٹی نے آئندہ انتخابات میں کچھ تو لے کے جانا ہے, کچھ ڈلیوری لے کے جانی ہے, کچھ لوگوں کو مسائل کے حل کے لیے کچھ چیزیں لے کے جانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنا فیس چینج کیا ہے, کوشش ان کی ہوگی کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈلیور کریں. اگر وہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکے تو پھر ان کے ساتھ آئندہ الیکشن میں وہی کچھ ہوگا جو اب آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہوا ہے. تو پیپلز پارٹی دو وجوہات کی بنا پہ انہوں نے چینج کیا ہے, ایک یہ کہ انرجیٹک وزیر اعلیٰ ہوں جو کچھ ڈلیور کر سکے, نئی ٹیم بن جائے کام کر سکے, اور دوسرا ایک معاملہ.
لیکن طارق صاحب یہ بتائیں گے, یہ آپ کس وسوخ سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو بدقسمتی سے ایک کہنا چاہیے کہ لکیر کھینچی گئی ہے ووٹرز کی افیلیشنز کی, اس میں انفارچونیٹلی بہت سارے مبصرین یہ کہتے ہیں کہ پرفارمنس تو میٹر نہیں کرتی ہے, ووٹ کی بنیاد کوئی اور چیزوں کے اوپر ہے. اگر پیپلز پارٹی اچھا نہیں بھی پرفارم کرے گی تو وہ کیسے انٹیریئر سینس سے ہار سکتی ہے؟
آپ کی بات درست ہے بالکل. یہ فنومنا جو ہے نا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے, اور جو باتیں ماضی میں نہیں کی جاتی تھی, جو پرفارمنس کے حوالے سے سوالات نہیں اٹھائے جاتے تھے, اس کے اندر ایک میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ میڈیا اکاؤنٹیبل بنا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ جو پہلے گاؤں دیہاتوں کے اندر لوگوں کے مسائل سننے کی یا ان کے پاس ان سے ہاتھ ملانے کے بھی روادار نہیں تھے, اب ووٹ لینے کے لیے ان کے گھروں پہ جانے پہ مجبور ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو شعوری تبدیلی آئے گی اس کا ادراک تمام سیاسی جماعتوں کو ہے, اور اسی ادراک کی وجہ سے وہ مجبور ہو رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈلیوری دیں ورنہ وہ جو ہے واش آؤٹ ہو جائیں گے۔
کوئکلی ایک منٹ ہمارے پاس ہیں، اربن سندھ ظاہر کراچی جو ہے وہ بہت توجہ کا مرکز ہے، رینجرز کی کار آپریشن ہے، وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟
میں سمجھتا ہوں کہ نئے جو کراچی آپریشن ہے نہ وہ پرانے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں تھا نہ وہ نئے وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جو آپریشن کر رہے ہیں وہ اپنی ڈائریکشن کا تعین انہوں نے کر رکھا ہے، اپنی چیزیں کر رکھی ہیں، اور میں اگر کراچی کی حد تک آپریشن ہوتا رہا تو نئے وزیر اعلیٰ کو کوئی ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی نہیں ہے، وہ ان کی زیادہ پولیٹیکل اسٹیکس بھی نہیں ہے، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ بنیں گے، وہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔
بہت شکریہ طارق محمود صاحب، ہم نے آپ کو بہت شارٹ نوٹس میں زحمت دی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، کراچی سے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین ان کے ان ریمارکس کے ساتھ ہی ہم اپنا پروگرام آج یہاں پہ ختم کریں گے، ٹیکنیکل وجوہات پہ کئی ہمارے جو مہمان تھے ان سے رابطہ منقطع ہوا، کچھ کے ساتھ ہم کنیکٹ نہیں کر سکے، کل تفصیل سے بات ہم کریں گے، خاص طور پہ کراچی کے ایشو پہ بھی اور سائبر کرائم بل پہ بھی۔ اسد حسن اور پروڈیوسر گلرخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔